ونصلي على رسوله الكريم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. انشاء اللہ تعالی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حرص. حرص جس کو کہ لالچ کہا جاتا ہے یا تما کہا جاتا ہے, توئے میم عین فما, انگلش میں گریڈ کہتے ہیں. حرص یا لالچ یا گریڈ یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. اپنی ذات سے یہ نہ اچھی ہے اور نہ بری ہے, بلکہ اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. اگر اپنی بھلائی, اپنا فائدہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے انسان میں, اس کی حرص ہے, اور اپنوں کے لیے بھلائی حاصل کرنے کا جذبہ ہے, تو الحمدللہ یہ چیز اچھی ہے کہ انسان کے اندر خواہش ہو, انسان کے اندر یہ تمنا ہو کہ میرا بھلا ہو جائے اور دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے, تو حرص بری نہیں, یہ اچھا استعمال ہے. سورہ توبہ میں آیت 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے, تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ گزرتا ہے, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. حریص علیکم, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے, ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حریص استعمال کیا گیا کہ بہت زیادہ تمنا ہے آپ کے دل میں اس بات کی کہ لوگ فلاح پالیں. انتہائی مبارک ہے ایسی حرص جو دوسروں کو جنت کے اعلی درجوں تک پہنچانے کے لیے ہو اور دوسروں کو آگ سے بچانے کے لیے ہو. سورہ بقرہ آیت 75 میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے, فرمایا, افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا تم تما رکھتے ہو اس بات کی کہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کریں گے. یعنی وہاں ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا اور مسلمانوں کے خیالات کا وہاں پر تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ خیال تھا کہ چلو مشرکین جو ہیں ان کے پاس تو کوئی رسول بھی نہیں آیا اتنے عرصے سے, یہ اللہ رسول سے بیگانہ ہیں, کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے, تو یہ بہت شدید مخالفت کر رہے ہیں اسلام کی. ان کو یہ خیال تھا کہ جب بنی اسرائیل یعنی یہودی اسلام کی دعوت, اسلام کی پکار سنیں گے تو وہ فوراً ایمان لے آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ حرص تھی, یہ تما تھی ان کو, مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ اسلام لے آئیں, وہ بھی مومن ہو جائیں. تو اب یہ کیسی حرص ہے کہ انسان کے اپنے پاس کوئی چیز ہے, اپنے پاس کوئی اچھی چیز ہے, اور یہ اس کو حرص ہے کہ اگلا میرے ساتھ شیئر کر لے, مجھ کو یہ چیز فائدہ دے رہی ہے. حرص پیدا ہو, لالچ اندر پیدا ہو کہ یہ بھی اس اچھی چیز کا فائدہ اٹھا لے, تو سیلف لیس ایٹیٹیوڈ ہے نا, بے غرضی والی حرص ہے یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہ ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فاستبقوا الخیرات, سبقت کرو نیکیوں میں, سارعوا الی مغفرہ, تم مسابقت کرو, تم مسارعات کرو, تم باہم جلدی کرو, دوڑ جاؤ تم اللہ کی مغفرت کی طرف. تمہیں یہ حرص ہونی چاہیے کہ مغفرت میرے حصے میں آ جائے, اور تمہیں حرص ہونی چاہیے کہ میں بہت سا نیک عمل اپنے لیے جمع کر لوں. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ دو چیزوں کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا. سیر سمجھتے, دل نہیں بھرتا. دو چیزوں کی لالچ جس کو ایک دفعہ لگ جائے, ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کی لالچ اگر کسی انسان کو لگ جائے, وہ لالچ پیچھا نہیں چھوڑتی. جتنا اس کے پاس آتا ہے اور لالچ بڑھتی ہے, جتنا آتا ہے اور لالچ بڑھتی ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک علم اور ایک دولت. جتنا علم زیادہ آتا ہے لگتا ہے یہ تو بہت کم ہے، دل چاہتا ہے اور علم جمع ہو جائے. اور جتنی دولت آتی ہے، اگر دولت کی لالچ آ گئی ہے دل کے اندر، تو جتنی دولت آئے گی لگے گا کم ہے، اور ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے. تو علم کا حریص ہونا چاہیے انسان کو، نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اس کی گریڈ ہونی چاہیے، گریڈی ہو جائے انسان اس کے لیے، لالچی ہو جائے اس کے لیے. صحابہ نیکیوں کے لیے بہت لالچ کیا کرتے تھے، بڑی حرص تھی نیکیوں کی ان کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، مضمون جس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک قیرات اجر ملتا ہے، اور اگر دفن کرنے میں بھی شریک ہو تو دو قیرات اس کو اجر ملتا ہے. قیرات کیا ہوتا تھا؟ کیرٹ، جس کو کیا ہم آج کل کہتے ہیں. تو کیرٹ تو ہم 24 کیرٹ ایک استعمال کیا جاتا ہے لفظ، قیرات پہلے وزن کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. مراد ہے کہ بہت سارا اجر، بہت سارا اس کو ثواب ملتا ہے. ابن عمر نے یہ حدیث سن کر فرمایا، افسوس ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے، اگر حدیث پہلے سنی ہوتی ایسے موقع ہم ضائع نہ کرتے. یعنی کہ نیکیوں میں ان کو حرص ہوا کرتی تھی، کوئی موقع چھوٹنے نہ پائے. تو ہم بھی یوں کر سکتے ہیں کہ کسی کی عبادت کا ہم سنیں تو لالچ پیدا ہو دل میں کہ ہم بھی کریں، اور حرص ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی نیکی اعمال نامے کے اندر جمع ہوتی رہے، کوئی نہ کوئی کام ہم ایسا کریں کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے. کوئی سنت چھوٹی سی چھوٹی بھی ہے، اس پر بھی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اصلاحی خطبات ہے جلد نمبر 7، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں دعوت کے لیے جا رہے تھے، کسی گاؤں کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، وہاں کوئی دعوت تھی، ساتھ میں ان کی بیوی بھی تھی. جنگل کا پیدل سفر تھا، کوئی اور شخص بھی ساتھ نہ تھا. جب جنگل کے درمیان پہنچے تو خیال آیا کہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی ہے، لیکن اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانے کی سنت پر ابھی تک عمل کا موقع نہیں ملا. یہ آپ کو یاد ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی تھی. یہ حرص دیکھی ہے آپ نے، تو کہا کہ آج موقع ہے اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. چنانچہ اس وقت آپ نے دوڑ لگا کر اس سنت پر بھی عمل کر لیا. ہم تو عالموں کو سوچ نہیں سکتے کہ وہ دوڑیں گے بھاگیں گے، لیکن کیا شوق ہے سنت پر عمل کرنے کا. اور ہر سنت بہت خوبصورت ہے، نہ امیچور ہے نہ بچکانا. تو یہ لکھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے دوڑ لگانے کا کوئی شوق تو نہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دوڑ لگائی. یہ ہے اتباع سنت کی حرص، نیک کاموں کی حرص جو ہے انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس طرح سے. تو لہذا یہ چیز تو بہت اچھی ہے، اچھی حرص ہے. اب بری حرص کون سی ہوتی ہے؟ جو دنیا کے لیے ہو. حدیث میں مضمون آتا ہے، ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ دو مل جائیں. جو دولت کی حرص، اس کا حدیث کے اندر مضمون آیا وہ یہی ہے، دولت کی حرص. ایک اگر سونے سے بھری ہوئی وادی اس کو مل جائے، وہ چاہے گا ایک اور ملے، اور اگر دو مل جائیں تو چاہے گا تین ملے. اور آپ نے فرمایا، ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کس کی مٹی؟ قبر کی مٹی. قرآن میں آتا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو تکاثر کی دوڑ نے یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. تو حرص، ایک دفعہ پیسے کی حرص اگر انسان کو ہو جائے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ انتہائی بری حرص ہے، بہت خراب، انتہائی منحوس ہے ایک طرح سے. یہ انسان کی زندگی کا مزہ بھی کرکرا کر دیتی ہے، اور کی تمنا، اور مل جائے اور مل جائے. اور عام طور پہ حرص اور بخل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آ جائے، آنے کے بعد جائے نہ. تو جو حریص ہوتے ہیں عام طور پہ بخیل ہوتے ہیں، کھتے بھر بھر کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو آخرت کے لیے حریص ہے اس کو کہہ دیتے ہیں ایکسٹریمسٹ، اور جو دنیا کے لیے حریص ہے کہہ دیتے ہیں ایمبیشس. تو ایمبیشیس ہونا تو بہت اچھی بات اور ایکسٹریمسٹ ہونا بہت بری بات بن کے رہ گئی. تو کیوں نہ ہم دونوں کے لیے ایمبیشیس کا لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے, دنیا کے لیے بھی انسان ایمبیشنز رکھے, تمنائیں توقعات رکھے, لیکن آخرت کے لیے بھی تو رکھے. زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی ہی جتنی دنیا کے لیے رکھتا ہے. ایمبیشیس تو ہو آخرت کے لیے. آخرت کے لیے حریص ہونا انسان کو پرسکون کر دیتا ہے, اور دنیا کے لیے حریص ہونا بے سکون کر دیتا ہے. جو آخرت کے حریص ہوتے ہیں کوئی شکایت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت جمع کرنا, زیادہ سے زیادہ آخرت سمیٹ لینا ان کے اپنے بس میں ہے, ان کے اپنے اختیار میں ہے. ایکول اپرچونیٹی ہے, سب کے لیے برابر کا موقع ہے. تو یہ ایسی حرص ہے جو با آسانی پوری کی جا سکتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی سی بڑی نیکیوں تک کرنے کا میدان کھلا ہے. آؤ تم ہمت کرو. اور جب انسان وہ چیز اکمپلش کرتا ہے, حاصل کرتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے, پرسکون ہو جاتا ہے. اب جو دنیا کے حریص ہوتے ہیں وہ بے سکون رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دنیا حاصل کر لینا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. اول تو دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے, اور بنیادی بات یہ کہ ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے. انسان کھپا بھی ڈالے اپنے آپ کو, ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. تو جب اپنی پسند کی دنیا نہیں مل رہی ہوتی انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے. یہ آپ نے فرسٹریٹ لفظ سنا ہے, یہ آج کل بہت استعمال کیا جاتا ہے. دنیا کے حریص فرسٹریٹ بہت ہوتے ہیں, اپسیٹ رہتے ہیں, ٹینشن کا شکار رہتے ہیں, اس لیے کہ ان کو اتنی مل نہیں رہی ہوتی جتنی ان کو طلب ہوتی ہے, جتنی ان کو چاہیے ہوتی ہے. تو انسان کیوں نہ سکون کا راستہ اختیار کرے اور دنیا کو چھوڑ دے. جتنی اللہ نے لکھی ہے ملے گی, فکر نہ کرے. کل کیا کھائیں گے, پرسوں کیا کھائیں گے, اگلے 10 سال بعد کیا ہوگا. حریص لوگ پھر ایسے پلانز بھی بناتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اتنا آگے تک کا سوچنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں, اللہ کھلا دے گا, فکر نہ کریں. اور اللہ تو ایسے ایسے راستوں سے کھلاتا ہے کہ انسان کے گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی. بعض دفعہ دنیا کی حرص لوگوں کو چوری تک پہنچا دیتی ہے. پاس پلے پیسہ نہیں ہے اور موقع بھی نہیں مل رہا جائز طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنے کا, تو چوری پر اتر آتے ہیں. یہ حرص ہے. آپ دیکھیں اس میں معمولی معمولی چیزوں کی چوریاں کرتے ہیں بعض لوگ. کوئی کلپ اٹھا لیا کسی کا, ایک لپسٹک اٹھا لی کسی کی, کوئی دوپٹہ کہیں سے لے لیا. یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی چیزیں, حقیر حقیر چیزیں, لیکن وہ حرص ہوتی ہے نا, لالچ آتی ہے دل کے اندر. دنیا بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور حرص کی وجہ سے وہ لے لیتے ہیں. تو انسان کی عزت بھی ختم ہوتی ہے حرص کی وجہ سے. شخصیت اس کی نکھر نہیں سکتی. جس میں حرص ہے نا اس کی شخصیت اچھی نہیں ہوتی, خوبصورت نہیں ہوتی, عجیب اس کے اندر بے قراری, بے چینی اور لالچ جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور حرص کا آپ کو مظاہرہ یوں ملے گا, ہر چیز کا پوچھیں گے, یہ کہاں سے لی, یہ کتنے کی لی, یہ کب لی تم نے. دنیا کی ایک ایک چیز ان کی نظروں میں رہتی ہے, اور کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تو فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں, فوراً دل میں حرص پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ چیز آ جائے. اگر وہ چیز مل بھی جائے جس کی ان کو حرص ہے, تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے, پھر کسی کے پاس کچھ اور دیکھ لیتے ہیں, پھر ان کا جو ہے وہ سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کو کوئی چیز بھلی لگتی ہے, پھر وہ بھی کافی نہیں لگتی اور پہلے سے زیادہ خالی پن کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حریص کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں, فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ, تم ضرور پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ حریص زندگی کے بارے میں. سب انسانوں سے زیادہ حریص ہیں یہ زندگی کے بارے میں. آگے مضمون چلتا ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ زندگی کے بارے میں. ان میں سے تو ایک ایک چاہتا ہے ہزار ہزار برس کی عمر ملے. تو یہ بہت زیادہ زندگی سے لپٹنا, زندگی سے محبت کرنا, یہ حریص انسان کا قاعدہ اور اس کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز اس کو فائدہ دیتی نہیں, سکون دیتی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مسلم میں یہ حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ, کامیاب اور بامراد ہوا وہ بندہ جس کو حقیقت اسلام نصیب ہوئی اور اس کو روزی بھی بقدر کفاف ملی. کفاف سمجھتے ہیں, اتنی کہ بس پوری ہو جائے، کفایت کر جائے، آج کھا لیں، آج پی لیں، آج کا دن خیریت سے گزر جائے، یہ ہے کفایت کرنے والی. تو آپ نے بامراد اور کامیاب کہا ہے اس شخص کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر قلیل روزی پر بھی قانع بنا دیا. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ قناعت. حدیث میں دعا آتی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اللہ تو مجھے قناعت کرنے والا بنا دے اس روزی پر جو تو نے مجھ کو دیا، اور اسی کے اندر تو برکت فرما دے. بخاری میں حدیث ہے ابو ہریرہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العروض ولکن الغنا غنا النفس، دولت مندی مال اور اسباب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل دولت مندی دل کی بے نیازی ہے. یعنی کہ حرص ختم نہیں ہوگی چاہے ڈھیر دولت جمع ہو جائے، لکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے ارب پتی ہو جائیں، حرص ختم نہیں ہوگی. اصل چیز کیا ہے؟ دل کی بے نیازی، الغنا غنا النفس. ایک اور آپ نے حدیث میں فرمایا، ابو ذر غفاری سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تم یہ سمجھتے ہو مال زیادہ ہونے کا نام تونگری ہے؟ تونگری یعنی دولت مندی. میں نے عرض کیا، ہاں حضور ایسا ہی سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو مال کم ہونے کا نام فقیری اور محتاجی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں حضور ایسا ہی خیال کیا جاتا ہے. یہ بات آپ نے مجھ سے تین دفعہ ارشاد فرمائی. اس کے بعد ارشاد فرمایا، الغنا فی القلب والفقر فی القلب، اصل دولت مندی دل کے اندر ہوتی ہے اور اصل محتاجی اور فقیری بھی دل ہی میں ہوتی ہے. جو جتنا حریص ہوتا ہے اتنا فقیر ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس آتا جاتا ہے اس کو کم ہی لگتا ہے. الماریوں کے الماریاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، کھول کر کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو. جو کسی اور کے پاس ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اپنے پاس 100 چیزیں بھی رکھی ہوں تو نہیں اچھی لگتی، تو فقیر تو وہ ہے نا. اور کسی کے پاس 4 بھی جوڑے ہیں اور وہ مطمئن ہے اس کے اوپر، وہ ہے غنی. اصل میں تو اس کے پاس ہے سب کچھ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ طلب کیا، آپ نے ان کو عطا فرمایا، مگر ان کی مانگ ختم نہ ہوئی. انہوں نے پھر طلب کیا، آپ نے پھر ان کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا اور کچھ نہ رہا. تو آپ نے ان انصاریوں سے فرمایا، سنو، جو مال اور دولت بھی میرے پاس ہوگا اور کہیں سے آئے گا، میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا اور اپنے پاس ذخیرہ نہیں کروں گا، بلکہ تم کو دیتا رہوں گا. مگر یہ بات خوب سمجھ لو کہ اس طرح مانگ مانگ کر حاصل کرنے سے آسودگی اور خوش عیشی حاصل نہیں ہوگی. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو خود عفیف بننا چاہتا ہے، عفیف یعنی اپنی عزت کو سنبھالتا ہے، حرص نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے آگے، یعنی جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور سوال کی ذلت سے اس کو بچا دیتا ہے. اور جو کوئی بندوں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بندوں کا محتاج اور نیاز مند بنانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے. حرص کیا کرتی ہے؟ چوری کی بات ہم نے کی، اور دوسرے مانگنے کی عادت، یہ دے دو وہ دے دو، ہر وقت وہ مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، میرے پاس یہ نہیں ہے مجھ کو یہ چاہیے. اور مانگنا چاہے کھلم کھلا بھیک مانگنا ہو یا فرمائشیں کرنا. یہ فرمائشیں کرنا کیا ہے؟ فرمائشیں کرنا حرص ہے. کوئی کہیں سے آتا جاتا ہے، اس کو فرمائشوں کی لسٹ ایک دے دی گئی، یہ بھی لے آنا وہ بھی لے آنا، یہ دراصل حرص کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں ہے، کہ انسان میں سب سے بری بات کڑھا دینے والی حرص اور گھبرا دینے والی بزدلی ہے. یعنی شح خالع و جبن خالع کا آپ نے ذکر کیا، ایسی حرص جو انسان کو کڑھا دے. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ حرص کے ساتھ بخل ضرور ہوتا ہے، حریص چاہتا ہے چیزیں جمع ہو جائیں اور خرچ نہ ہو، تو جو چیز وہ لے کر آتا ہے اس کو بھی انجوائے نہیں کر پاتا، اس کی طرف سے بھی فکر مند رہتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں چلی تو نہیں جائے گی میرے پاس سے، کہیں نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا اس کو، کہیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا، تو وہ دنیا جمع کرنا اس کو فائدہ بھی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے غنا کی دعا کرنی چاہیے اور قناعت کی دعا کرنی چاہیے. حرص کا علاج ہے قناعت. جو ہے بس اللہ تعالی ہمیں اس پر قانع کر دے، لالچ سے اللہ بچا لے. اور دعا بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں کہ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو کہ نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے، اور ایسے نفس سے جو کہ سیر نہ ہو، جو بھرے نہ. ومن نفس لا تشبع، نفس کی خواہشات ان اینڈنگ ختم ہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو کہ قبول نہ کی جائے. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو حرص اور لالچ سے اپنی پناہ میں رکھے. یہ زندگی کا سکون ختم کرنے والی، برباد کرنے والی چیز ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حرص اور لالچ وہ چیز ہے جس نے کہ پچھلی قوموں کو، پرانی قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، آپ نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا حرص اور تما سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے قومیں اسی حرص سے تباہ ہوئیں، اسی نے ان کو بخل کرنے کو کہا تو انہوں نے بخل اختیار کیا، اسی نے ان کو قطع رحمی یعنی حقوق قرابت کی پامالی کے لیے کہا تو انہوں نے قطع رحمی اختیار کی، اسی نے ان کو بدکاری کے لیے کہا انہوں نے بدکاریاں کی. یہ سب چیزیں کس سے پیدا ہوئیں؟ حرص سے، حرص کرنے سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قانع بنا دے اور غنی بنا دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سخط القدر، displeasure with the divine decree، تقدیر کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرنا. کوئی آپ میں سے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہے گا کہ اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں کس انداز میں لوگوں کی طرف سے یہ ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ وہ تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کریں؟ یعنی کوئی ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہتا کہ ہم تقدیر پر بہت ناراض ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں غریب ہی بنایا، وائی می، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. جی ہاں، ناشکری کا رویہ، جلن کڑھن ہوتی ہے، میرے نصیب ہی ایسے ہیں، بالکل برا بھلا کہنا، یہ تو ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے سب سے زیادہ اس موقع پر تقدیر سے ناراضگی کا سا رویہ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کتنی بھی عمر میں انتقال ہو، کہتے یہ ہیں کہ بے وقت مر گیا، یہ تو اس کی عمر ہی نہیں تھی. بے وقت کوئی نہیں مرتا، جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جان لے لیتا ہے. یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش یوں کر لیتے، اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو نہ مرتا، پاکستان میں علاج کروایا اس لیے مر گیا، اگر امریکہ لے جاتے تو نہ مرتا، ہم نے تو کہا تھا امریکہ لے جاؤ، ہم نے کہا تھا کہ تم فلاں اسپتال میں لے جاؤ، چونکہ وہاں نہیں لے گئے اس لیے مر گیا. یہ ہے سخط القدر کا انداز، اس طرح سے بات کرنا. یا شادی بیاہ کے معاملات میں بہت زیادہ تقدیر سے ناراض لوگ رہتے ہیں کہ فلاں جگہ شادی کیوں کی، پہلے سوچ لیا ہوتا، وہاں سے بھی رشتہ آیا ہوا تھا، اگر وہاں کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، وہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کرنا، لیکن ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے یہ کہاں کر لی شادی، میری پسند کا شوہر نہ ملا یا میری پسند کی بیوی نہ ملی. اس میں بھی بعض دفعہ پھر اولاد جو ہے وہ والدین پر الزام رکھتی ہے، الزام دھرتی ہے، اور والدین سے پھر اولاد لڑتی ہے کہ ہماری شادی فلاں جگہ کیوں کی. تو تقدیر پر انسان اگر ایمان رکھے، تسلی ہو جائے، سکون ہو جائے اس کو کہ جو ہوا یہ ایسا ہی ہونا تھا. ہم کچھ بھی کر لیتے، کوئی بھی تدبیر ہم اختیار کر لیتے، بہرحال بالآخر ہونا یہی تھا، میری تقدیر میں چونکہ یہی لکھا ہوا تھا. اور یہ تقدیر پر ایمان، یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جیسے کہ ہم وہ جو ایمان مفصل، ایمان مجمل آتا ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر چاہے اس کا خیر ہو چاہے اس کا شر ہو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہے دراصل تقدیر پر ایمان، یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب فرق یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک میرا اختیار ہے، کہاں تک ہم تدبیر کریں، اور کہاں پر تقدیر شروع ہو جاتی ہے، اس کا بھی تو فرق ضروری ہے۔ یعنی کہ تقدیر کو کاہلی کا یا بے عملی کا بہانہ نہیں بنانا، انسان پہلے جو ہے وہ اپنی تدبیر کرے، حد تو الامکان کوشش کرے۔ جب تک کسی معاملے کا نتیجہ سامنے نہیں آیا چیز انسان کے اختیار میں ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، تدبیر کہاں ہوتی ہے؟ جہاں تک اختیار ہو انسان کا۔ جن چیزوں پر اختیار ہوتا ہے انہی میں ہم تدبیر کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور پلاننگ کی جائے، اپنی طرف سے کوشش کی جائے، ہاتھ پاؤں مارے جائیں، سب کچھ کیا جائے، اور جب پوری طرح انسان محنت کر لے، مشقت کر لے، پلاننگ کر لے، کاہلی سے کام نہ لے، بے عملی نہ کرے، جو کچھ اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا، تدبیر اس نے کر لی، اس کے بعد اب نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اس لیے کہ ایک دفعہ اس نے کام کر لیا، اب جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں وہ تقدیر ہے، اور جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تدبیر ہے، پلاننگ ہے۔ ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی نہ کہے کہ بھئی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، اب ہمارے کچھ کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ نہیں، اسلام نے ہم کو ایسی باتیں، ایسی بے عملی اور کاہلی نہیں سکھائی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہمیں نہیں بیٹھنا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو، ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو، لیکن ساری تدبیر اختیار کرنے کے بعد اگر نتیجہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آ جائے اس پر راضی رہو۔ اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرو گے، اگر تم یہ کہہ دو گے یہ فیصلہ تو بہت ہی غلط ہوا، یہ تو بہت ہی برا ہوا، تو سوائے اپنی پریشانی میں اضافے کے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اس طرح سے۔ تو ایک تو پہلے ہی رنج ہو رہا ہے، اور رنج کے اندر ہم جب پچھتاوا شامل کر لیتے ہیں تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو بدل نہیں سکتے، ماننا تو پڑے گا، چاہے 10 دن کے بعد مانے چاہے 10 سال کے بعد مانے۔ تو بہتر ہے کہ جب نتیجہ سامنے آئے تو پہلے دن ہی انسان اس کو قبول کر لے، مان لے اس چیز کو کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا۔ تو تدبیر تو کرنی ہے انسان کو، اور یہ بھی یاد رکھے کہ تدبیر تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ اتنا اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تقدیر کا عقیدہ دے دیا، ورنہ تو ہم پچھتا پچھتا کر اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا لیتے۔ اللہ کے فیصلے پر انسان راضی رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اس کو چاٹوں۔ آگ کا انگارہ سوچیں، زبان پہ رکھنا، زبان اتنی حساس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو میں زبان پہ رکھوں اور چاٹوں، یہ عمل مجھ کو زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو ہو چکا یہ کہوں کاش یہ واقعہ نہ ہوتا، اور کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو نہیں ہوا یہ کہوں کاش وہ واقعہ ہو جاتا۔ یعنی اتنا ناگوار ہے اس طرح سے کہنا۔ پھر شادی بیاہ کے معاملے میں لے لیجئے، کاش میری شادی فلاں سے ہو جاتی، کاش وہ میری بیوی ہوتی، یا کاش میری شادی فلاں سے ہوتی وہ میرا شوہر ہوتا، یا کاش اس کے بچے میرے بچے ہوتے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ کلمت لو والی چیز ہے نا، لو۔ جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ لو کہنے سے، یعنی کاش کہنے سے، شیطان کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کوئی فیصلہ فرما دے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ پیش آ جائے، اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یا یہ کہنا کہ یہ ایسا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، یہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ یہ ہے سخط القدر، یہ ہے ناراض ہونا تقدیر سے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے کیا توقع ہے؟ رضا بالقضاء، رضا بالقضاء، راضی رہے انسان قضاء کے اوپر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ تقدیر کے فیصلے کے خلاف نہ دل میں شکایت آئے، نہ دل میں اس کی برائی آئے، دل اور جان سے انسان راضی رہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی سی کوشش کر لی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا، اور یقین رکھے کہ میری کوئی تدبیر اس انجام کو بدل نہیں سکتی تھی، جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہتا۔ تو انسان یہ سوچے کہ چلے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، جو واقعہ پیش آیا، جو ناگوار لگا، وہ اس کو انسان قبول کر لے اور بار بار ڈسکس نہ کرے، پھر اس کو بار بار اس کے بارے میں بات نہ کرتا رہے۔ جب ایک چیز جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے ہم بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ہر آئے گئے کے سامنے رہے جب ایک چیز جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے ہم بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ہر آئے گئے کے سامنے اس چیز کو ہم پیش کرتے ہیں اور اس پر بات چیت کرتے ہیں اور اس کو گفتگو کا موضوع بناتے ہیں، ہم اپنی تکلیف کو میگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کر کے ہم مزید اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور اپنی پریشانی کو ہم تازہ رکھتے ہیں۔ اور اتنا سارا آپ سوچئے کہ زندگی میں ایکسٹرا بیگیج لے کے چلیں گے تو پھر نیک اعمال پر دوڑیں گے کیسے، نیک اعمال کے لیے دوڑیں گے کیسے، فاستبقوا الخیرات والے ہم کیسے بنیں گے، سارعوا الی المغفرہ والے لوگ ہم کیسے بنیں گے۔ سارعوا الی مغفرۃ اللہ تو فرماتا ہے، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اتنے سارے غم، اتنے سارے پچھتاوے، اور اس طرح اپنے آپ کو ٹینشن کا شکار کر کے رکھیں گے تو ہماری تو ذہنی صحت اس قابل نہیں بچے گی کہ ہم زیادہ نیکیوں کی دوڑ میں حصہ لے سکیں۔ تو یہ سارا ایکسٹرا بیگیج ہے۔ ایک بات ایسی پیش آ گئی جو ناگوار لگی، ختم، ڈن، ہو گیا، ڈمپ کریں اس کو، فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ پنجابی میں بڑا اچھا سا جملہ کہتے ہیں، مٹی پاؤ، بس مٹی پاؤ، چھوڑو، ہو گیا، کور کر دیں، چھوڑ دیں، ذکر ہی مت کریں کسی کے سامنے اس کا۔ جتنا آپ اس کا ذکر کریں گی اتنا زیادہ لوگ ذکر کریں گے اور وہ چیز انسان بھولنے نہیں پائے گا۔ تو ڈمپ کریں بس اس کو، آگے دوڑیں، آگے چلیں۔ اسلام فارورڈ لکنگ ہے، اسلام پچھلے فیصلوں کو دیکھ دیکھ کر پچھتانے کا نام نہیں ہے، ورنہ تو سلامتی ہوگی نہیں انسان کی زندگی میں۔ ہاں یہ انسان خیال رکھے کہ چلے غلطی ہوئی، ہم سبق سیکھ لیتے ہیں اسے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر اپنی تدبیر میں، اپنی پلاننگ میں کوئی غلطی تھی، اس غلطی کے بارے میں انسان کانشس ہو جائے، متنبہ ہو جائے اور یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نے سبق سیکھ لیا، یہ تو الحمدللہ اچھی چیز ہے۔ اور جو ہو گیا اب اس کو قبول کر لے، اس کو رنج کا، غم کا سبب نہ بنائے۔ بس ایک ہی چیز پر پچھتانا چاہیے اور وہ ہے گناہ کرنا۔ گناہ کا پچھتاوا پھر کیا ہے؟ استغفار۔ انسان استغفار کر لیتا ہے، پچھتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بس یہ ہو کہ دیکھیں گناہ تو نہیں ہوا نا، غلطی ہی تو ہوئی ہے، چلیں کیا پتہ کوئی مس مینجمنٹ ہو گئی ہو یا کچھ اور ایسا معاملہ ہو گیا ہو، تو کوئی بات نہیں، اگر ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہم سبق سیکھ لیتے ہیں، کوشش کریں گے آئندہ غلطی نہ ہو۔ لیکن اس وقت جو نتیجہ نکلا یہ ایسے ہی نکلنا تھا، یہ تبدیل ہونے والی چیز نہیں تھی، یہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس کو تو ایسے ہی ہونا تھا جیسے کہ ہوا۔ ایک اور حدیث میں ابو دردا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا قضى الله قضاء احب ان يرضى بقضائه، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جانا ہے تو اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو اور اس فیصلے کو تسلیم کر لے۔ یعنی یہ نہ کہے کہ یوں ہو جاتا تو اچھا تھا، ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا۔ سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ تو یہ ہے فرق تقدیر کا اور تدبیر کا۔ تو تدبیر انسان کرے، اس کے بعد فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ اب اگر کسی کو صدمے کا احساس ہو رہا ہے تو کیا یہ صدمہ کرنا، کیا یہ بھی تقدیر کا فیصلہ قبول نہ کرنے کی علامت ہے؟ رنج کا اظہار کرنا یہ تقدیر کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے رنج کا اظہار، صدمہ، ایک ہے شکایت۔ اگر کوئی چیز ہمیں ناگوار لگتی ہے تو انسان انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس میں کمزوریاں ہیں، اس کو رونا آتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ تو صدمہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شکایت کرنا اس کی اجازت نہیں۔ تو غم کا اظہار الگ چیز ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عین حکمت پر مبنی ہے، ہاں ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں۔ اور ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوئی، دکھ تو ہم کو ہوگا، رنج تو ہمیں ہوگا، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہیں۔ اس کی بڑی سادی سی ایک مثال یوں سمجھیں ہم کہ ایک مریض ڈاکٹر سے آپریشن کروانے کے لیے اسپتال جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے، ڈاکٹر کی خوشامد کرتا ہے کہ آپ میرا آپریشن کر دیجئے۔ اب جب اس کا آپریشن ہوتا ہے، ہوش آتا ہے اس کو، تو بعد میں آپریشن کی تکلیف تو ہوتی ہے، درد تو ہوتا ہے، وہ روتا بھی ہے اور وہ تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہے، تکلیف کی وجہ سے رنج بھی ہو رہا ہے، صدمہ بھی اس کو ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر کو آپریشن کی فیس بھی دیتا ہے، وہ ڈاکٹر کا شکر گزار بھی تو ہے، یہ دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں نا۔ اس کو پتا ہے کہ جو آپریشن ہوا ہے سب میرا ہی فائدہ تھا، لیکن آپریشن کے نتیجے میں جو اس کو تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اس تکلیف کو محسوس تو کرے گا، وہ انسان ہے، اللہ نے حصہ کی ہے اس کے اندر۔ تو بالکل اسی طرح مومن کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ الحکیم ہے، العلیم ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو میرا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کا فیصلہ اپنی مرضی کے خلاف ہے یا اپنا کوئی دنیاوی نقصان اس میں ہو گیا، تو رنج کا اظہار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ تو آنسو بہاتی ہے اور دل کو رنج ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ یعنی ہم کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، ٹھیک ہے، تو وہی کہیں گے زبان سے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔ تو رونا تو آتا ہے انسان کو، یہ ایمان کے منافی نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے کیوں کیا، اللہ نے اس کی جان کیوں لی، یہ شکوا ہے، یہ شکایت ہے۔ یا یہ کہنا کہ ایک ہی تو میرا بیٹا تھا، اللہ نے کیوں لے لیا مجھ سے، یہ شکوا ہے، یہ ہے سخت القدر، تقدیر پر ناراض ہونا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط ہے جو کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا تھا جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے معاذ بن جبل کو یہ نصیحتیں فرمائیں کہ بس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور بے صبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے، ورنہ پچھتاؤ گے، اور اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرا ہوا انسان لوٹ کر آ نہیں سکتا۔ کتنی صحیح بات ہے، واپس تو نہیں آئے گا اور نہ غم دور ہو سکتا ہے، اور جو حادثہ واقع ہوا اس کو تو ہونا ہی تھا، انسان یہ سوچ لے کہ یہ اس طرح تو ہونا ہی تھا، اس سے فرار نہیں۔ تو جب انسان یہ ساری چیزیں ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو پھر ڈپریشن سے اور کتنی ہی دوسری طرح کی پریشانیوں سے اور مشکلوں سے جو ہے وہ اس کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتا ہے، انسان اپنی قسمت پر راضی ہو جاتا ہے اور اس قسمت میں اس کے لیے برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اپنی تقدیر کو قبول کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور جب کسی سے بھلائی کا اللہ ارادہ نہیں فرماتا تو اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتا، یعنی اپنی قسمت سے وہ لڑتا رہتا ہے، شکوے شکایت کرتا رہتا ہے۔ مطلب مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضا پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ حاصل ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو قسمت سے راضی ہوگا اللہ اس کے لیے برکتوں کا سامان فرما دے گا، اور جو قسمت سے راضی نہیں ہوگا وہ جلتا رہے گا اور کڑتا رہے گا، اور یہ تو ہوگا ہی۔ جو نہیں تقدیر سے راضی ہوتے ان کے اندر کئی عیب پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت بدنما ہو جاتی ہے، ان کا تزکیہ ہو نہیں پاتا۔ حسد کیا ہے؟ دیکھا جائے تو حسد تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے، اس کو کیوں دیا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یا اس سے چھن جائے مجھے مل جائے, یہی ہے نا, یا مجھ کو ملے یا نہ ملے, کم از کم اللہ اس سے چھین لے, اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ تو حسد اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہے, تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے. پھر تقدیر پر ناراض رہنا, اس سے ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے اور شکایتی مزاج بھی پیدا ہوتا ہے. لوگ بے چین رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, اپسیٹ رہتے ہیں. تو تقدیر کو قبول کر لے انسان, اور اگر صدمہ اور غم ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی, وہ تو پھر تقدیر سے ناراضگی کے کیٹیگری میں یہ چیز نہیں آتی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ جو تقدیر سے شکایت ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جن کو ینگ ایج میں شکایت ہوتی ہے تقدیر سے, اور اگر ینگ ایج میں کم عمری میں اس پر قابو نہ کیا, عمر کے ساتھ ساتھ یہ شکایتی مزاج بڑھتا چلا جائے گا, تقدیر کے ساتھ ناراضگی بڑھتی چلی جائے گی. بعض دفعہ خاندان کے بزرگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, وہ اپنے شکوے اپنی شکایتیں سب کے سامنے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا. یہ کہنا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا, یہ تقدیر پر ناراضگی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ برا کیا. اللہ پر ایک طرح کا الزام ہے تقدیر سے ناراض رہنا کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا, نعوذ باللہ. تو بڑی بات ہے یہ. اب اگر بزرگوں سے اس طرح کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں تو پھر انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ ان کی شکایتوں کو تحمل کے ساتھ سن لیجئے, ان کا غم سن لیجئے, کیا غم ہے ان کو. دراصل غم انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے, لوگوں کو اپنے غموں سے بڑی اپنائیت ہو جاتی ہے. اور کیوں ہو جاتی ہے اپنائیت؟ انہوں نے سالوں پالا ہوتا ہے اس کو. آپ ایک جانور کو بھی پالیں کئی سال, آپ کو جانور پیارا ہو جائے گا. آپ غم کو بھی اگر پال رہے ہیں, مسلسل سینے سے لگایا ہوا ہے, رات دن اس کو آنسوؤں سے تر کر کے تازہ رکھتے ہیں, تو غم بھی تو پلا ہے. جو چیز پالتا ہے انسان وہ پیاری ہوتی ہے. غم بھی پالا ہے تو غم ہوگا بہت پیارا. تو ان کو یہ غم ہے بڑا پیارا, تو ان سے غم چھیننے کی کوشش مت کیجیے, اور نہ ان کی اس پر بے عزتی کیجیے. یہ چیز اسلام کے مزاج کے منافی ہے, یہ بے ادبی کی کیٹیگری میں چیز چلی جائے گی. ایک دم وہ ڈپرائی فیل کریں گے آپ نے غم اگر چھیننے کی کوشش کی. اور دیکھیں چھیننے میں نیچرلی کیا ہوتا ہے, جب کوئی شخص کسی سے کچھ چھینتا ہے اگلا کیا کرتا ہے, اس کو اور مضبوط پکڑ لیتا ہے. یہ ایک قدرتی ریاکشن ہے, قدرتی رد عمل ہے جو ہوتا ہے. تو غم چھینے مت, آہستہ آہستہ سمجھا سمجھا کے ان سے اس کو چھڑوانے کی کوشش کریں. تو چھیننا نہیں ہے غم, بلکہ غم چھڑوانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ان کو ڈپرائیو نہیں کریں, بلکہ غم ان سے چھڑوانے کی کوشش کریں. طریقہ کیا ہے؟ پہلے سن لیجئے, سب شکایت سن لیجئے. اب وہ کتنی دفعہ سنائیں گے؟ کئی دفعہ سنائیں گے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. یہ سالوں کا, دیکھیں سالوں سے غم پالا ہے, تو اب سالوں لگیں گے نا اس غم سے ان کو چھٹکارا دلاتے. چلیں سالوں نہ صحیح تو مہینے تو لگیں گے ہی, کئی مہینے لگ جائیں گے ان کو اس غم سے چھٹکارا دلاتے. تو پہلے آپ نے سنا, سننے کے بعد آپ پہلے ہمدردی کیجئے, آپ کہیں ہاں واقعی. اور جب ہمدردی کریں اس میں جملے بڑے اہم ہیں, جملے بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ مت کہیں کہ واقعی بڑا برا ہوا آپ کے ساتھ, واقعی بڑی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ, یہ جملے مت کہیں. ہمیں یہی تو نہیں کہنا, یہ کہیں کہ واقعی آپ پہ بڑا صدمہ پڑا, واقعی آپ کا دل بہت دکھا, واقعی آپ نے برداشت کیا. یہ الفاظ کہنے چاہیے اس طرح سے. پھر وہ بعض دفعہ پچھتاتے ہیں نا کہ میں یوں نہ کرتی تو ایسے نہ ہوتا. جیسے اگر کسی کے گھر میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی طلاق کا واقعہ پیش آ جائے, یا بچوں کی شادی ایسی جگہ ہو گئی ہو جہاں بچہ خوش نہ ہو, اس میں تو ماں باپ بھی بہت ہی اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی لاپرواہی کی, اور فلاں کہہ رہا تھا ہم نے, اگر ہم اس سے پوچھ لیتے, وہ تو ان کو جانتا تھا, وہ بتا دیتا ہم کو کہ کتنے خراب لوگ ہیں, اور فلاں جگہ سے آیا ہوا تھا رشتہ, میری بہن نے دیا تھا اپنے بیٹے کا, دیکھو اس کی جہاں شادی ہوئی کیا خوش ہے وہ لڑکی, دولت میں کھیل رہی ہے, زیوروں کے اندر لدی ہوئی ہے, اچھا خاصا اس نے رشتہ دیا تھا اپنے بیٹے کا اور میں نے نہیں کی, اپنے آپ کو بھی بہت بلیم کرتے ہیں ماں باپ, بہت پچھتاتے ہیں. جو بلیم ہے ان کا اب اس کو آپ تھوڑا سا کم کیجیے. آپ کہیے کہ دیکھیں آپ سے بڑھ کر تو اولاد کا بھلا کوئی نہیں چاہتا تھا, جو ہوا اسی طرح ہونا تھا, آپ کچھ بھی کر لیتی تقدیر میں یہی لکھا تھا, یہ ایسا ہی ہوتا. اب یہ کیا ہوگا, وہ جو بلیم ہے نا ان کا وہ جائے گا, نکلے گا تھوڑا سا. اور یہ غم اور یہ ڈپریشن کے اندر چلا جانا اور یہ مسلسل یہ غم کو پالنا, یوں سمجھیں کہ لوگ اپنے آپ کو ایک طرح سے سزا دے رہے ہوتے ہیں غلط فیصلہ کرنے کی. یہ سیلف انفلکٹڈ پنشمنٹ ہوتی ہے, خود کو سزا دے رہے ہوتے ہیں کہ مسلسل پچھتاتے رہتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے نا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا, تو یہ پچھتا کر اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. تو ان کو آپ یہ سمجھائیے کہ دیکھیے یوں ہی ہونا تھا, یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا, آپ کچھ بھی کر لیتی, کہیں اور شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی, یہیں ہوتی, یا آپ کچھ بھی کر لیتی, یہ جو چوری ہو یہ تو ہونی ہی تھی. لوگ پچھتاتے ہیں نا کہ ہم کوئی حفاظت کا انتظام کر لیتے, ہم یہ سسٹم لگوا لیتے, ہم چوکی دار بٹھا لیتے, ہم نے زیور گھر میں کیوں رکھا تھا, لاکر میں رکھوا دیتے. جا رہی تھی رکھوانے کے لیے, پھر سستی آ گئی مجھ کو, پھر لاکر میں نہیں رکھوایا, زیور گھر میں رکھا رہ گیا اور چور آ کر لے گئے. تو ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کی قسمت میں یہی تھا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ تو ہونا ہی تھا, ایسے ہی ہوتا. یا کسی کا انتقال ہو جائے, آپ کہیں اللہ نے لکھا ہوا تھا وقت, سب اپنے وقت پر ہی مرتے ہیں, کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا. تو یہ جملہ یوں کہنا کہ بے وقت مر گیا, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو یہ آپ ان کو بتائیے انشاءاللہ. پھر دوسروں سے بھی آپ تھوڑا سا کمپیئر کر سکتی ہیں کہ دیکھیں فلاں کو دیکھیں, ان پر بھی تو کتنا بڑا صدمہ پڑا ہے. اور تھرو آؤٹ مسلسل جو انداز ہے بات کرنے کا, اس میں خیر خواہی, نرمی, ہمدردی جھلکنی چاہیے. غصہ نہ کرے انسان کسی کے غم کے اوپر. ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, کسی کا غم سن کر غصہ شروع کر دیتے ہیں. آپ تو بس روتے ہی رہتے ہیں, آپ کو تو ہر وقت یہی حال ہے, تو یہ ہمارا غصہ اس کے غم میں اضافہ کرے گا. تو غم میں اضافہ کرنے تھوڑی گئے ہیں ہم, تو اس کا غم دور کرنے گئے ہیں ہم, اس کو تقدیر پر راضی کرنا چاہتے ہیں. اور جب کسی کو انسان راضی کرنا چاہتا ہے تو کبھی غصہ کرتا ہے؟ کبھی بھی غصہ نہیں کرتا. نرمی سے بات کریں, تحمل, صبر کے ساتھ. پھر بتائیے کہ دیکھیے کوئی بات نہیں, اگر یہ ہو گیا اوروں کے ساتھ اس سے بھی برا ہوا. اگر یہ ہو جاتا تو مثال کے طور پہ وہی چیز ہم لے آئیں کہ کسی کے ہاں جیسے کسی کے اولاد کی طلاق ہو گئی یا کوئی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے کسی کا بچہ, تو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں زندہ تو ہے نا, صحت مند تو ہے. فلاں کو دیکھیں ان کے تو دو بچے ایکسیڈنٹ میں مر گئے, یا فلاں کا بچہ دیکھیں اس کو تو یوں ایسی بیماری ہو گئی. یعنی کسی سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں, اس سے بھی تسلی ہوتی ہے. کوئی سوچتا ہے کہ اچھا مجھ سے بھی زیادہ برے حال میں کوئی ہے, اور شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں. تو شکر گزاری کا احساس بھی پیدا کروانے کی کوشش مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی بتایا جائے کہ جو غم جو صدمہ آپ پر پڑا اس سے گناہ دھل رہے ہیں, ایک کانٹا بھی چپتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے. اور جہاں تک دکھوں کا اور تکلیفوں کا تعلق ہے تو وہ تو انبیاء پر بھی پڑی آ کر, پریشانیاں تو انبیاء کے اوپر بھی پڑی آ کر. تو یہ کوئی گناہگار ہونے کی یا اللہ کے ہاں نعوذ باللہ کوئی ناپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے جو آپ پر پریشانی آئی. ایک حدیث ہے اس میں مضمون یہ آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں, پھر جو شخص انبیاء سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ تکالیف اور پریشانیاں آئیں گی. یہ دنیا ایسی ہے ہی نہیں کہ جہاں تکلیف اور غم نہ آئے. ہر ایک کا حصہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے غم کا پریشانی کا. بادشاہوں کو بھی آئیں, انبیاء کو بھی آئیں, عام انسانوں کو بھی آئیں, تو ایک حصہ تو ملنا ہے غم کا. اگر کوئی ہم کو چوائس دیتا کہ اچھا تم اپنی پسند سے اپنے لیے کوئی پریشانی اختیار کر لو, تو ہم کو تو سمجھ میں ہی نہ آتا ہم کیا کرتے بتائیے. اگر ہمیں اللہ چوائس دیتا کہ تم اپنی پسند کی پریشانیاں چلو اپنی تقدیر میں لکھ لو, تو ہم کیا کرتے؟ کیا پتا ہم زیادہ بری چیز اپنے لیے پسند کر لیتے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پریشانی ہم پر ڈالی ایک چھوٹی پریشانی ڈال کر بڑی سے ہم کو بچا لیا. اللہ نے جو ہمارے لیے پریشانیاں سلیکٹ کی ہیں یقیناً ان میں ہماری بہت بہتری ہے. اور یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کو کہیں بہت ضروری پہنچنا ہے, جب وہ ایئرپورٹ پہنچے ٹکٹ نہیں ملا, ہوتا ہے, بڑا پچھتاوا ہوتا ہے, بڑا ہی افسوس ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پلین کریش ہو گیا مثال کے طور پہ. تو ایک چھوٹی پریشانی ڈال کے اللہ نے کتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا. اسی طرح شادی بیاہ کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہماری اولاد نہ خوش ہو, لیکن یہ دنیا میں اس کا خوش نہ ہونا کیا پتہ آخرت میں اس کے لیے خیر کا بھلائی کا سبب بن جائے, یا دنیا سے بے رغبت ہو کر وہ زیادہ اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دے. تو اس طرح سے کئی طریقے ہیں جن سے کہ لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور جہاں تک رونا یا افسوس, چلو وہ تو ایک قدرتی چیز ہے, اس کے اوپر گناہ نہیں, لیکن کب تک گناہ نہیں, جب تک کہ شکایتی مزاج نہ پیدا ہو. تو یہ طریقہ انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا انسان کے اپنے لیے بھی, اور اگر کسی دوسرے کو سمجھانا ہے, اس کو غم اور تکلیف سے نکالنا ہے, تو اس کے لیے بھی. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا اس کے بارے میں؟ بہت ہی پیاری بات یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں کہاوت یہ سنی ہے کہ خوش قسمت کون ہے. خوش قسمت وہ جو اپنی قسمت سے خوش ہے. جو اپنی قسمت سے خوش ہے وہ خوش قسمت ہے. تقدیر پر راضی رہنے کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی مریض کی جان بچانے کی, اور مریض کا ہو گیا انتقال. اب اگر ایک کافر ہے وہ تو مسلسل شکوے کرے گا, شکایتیں کرے گا کہ ڈاکٹر نے صحیح علاج نہیں کیا, ڈاکٹر نے صحیح دوا نہیں دی, اگر یہ کر لیتے, اگر وہ کر لیتے ہمارا مریض نہ مرتا. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر نے تو پرخلوص کوشش کی تھی. تو مسلمان کا رویہ کیا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا, وہ قبول کر لے گا موت کو آسانی کے ساتھ. تو زندگی کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں تقدیر پر یقین کرنے کی وجہ سے. دو ہم سین اور ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہم نے کیا سین ڈسکس کیا, ایک صورتحال کیا تھی کہ پرخلوص کوشش, پوری بھرپور تدبیر کی گئی کہ نتیجہ مناسب ہماری پسند کا نکلے, جس میں کہ ہم کو خیر نظر آ رہی ہے. نتیجہ ہماری پسند کا نہیں نکلا, لیکن چونکہ تدبیر اپنی طرف سے بھرپور کی گئی تھی تو قبول تو اس کو کر لیا. اب ایک کیس کیا ہے کہ تدبیر میں کمی رہ گئی تھی, ڈاکٹر نے نگلیکٹ کیا تھا, یعنی کہ اس کو دوا دینی تھی 0.2 ملی میٹر, اس نے دوا دے دی 20 ملی میٹر, مثال کے طور پہ 20 ملی میٹر دے دی, آشاریہ 2 کے بجائے 20 ملی میٹر دوا دے دی, اور اس کی نگلیکٹ کی وجہ سے, اس کی غفلت کی وجہ سے مریض مر گیا. اب یہ دیکھیں جو جملہ کہا گیا ہے نا, غفلت کی وجہ سے مریض مر گیا, یہی ہم سنتے ہیں, یہ ہے پرابلم, یہ نہیں کہنا. اسی طرح صبر کرنا ہے جیسے کہ پہلے کیس پہ کیا تھا, جب ڈاکٹر نے کوئی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا, مریض مر گیا. اس میں کیا ہوا, ڈاکٹر نے غفلت کا مظاہرہ کیا وہ ایک چیز ہے, اور مریض مر گیا یہ دوسری چیز ہے. تو غفلت کا مظاہرہ اس کو الگ کیجئے, اور مریض کا مرنا اس کو الگ کیجئے. مریض کو تو مرنا تھا, اگر ڈاکٹر غفلت کا مظاہرہ نہیں بھی کرتا تب بھی مرنا تھا. کیوں مرنا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے تقدیر پر ایمان ہے, ہونا تو ایسے ہی تھا, اس کو قبول کر لیا. لیکن اب اگلی چیز جو ہے ڈاکٹر کی نگلیکٹ, ڈاکٹر کی غفلت, اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ محتاط ہو کر کام کرے. ایک کیس ہی ہوا. اب تیسرا کیس, ایک شخص ہے وہ کہیں جا رہا ہے, کسی نے اس کو قتل کر دیا اور وہ شخص مر گیا, قتل ہو گیا. اس کو بھی اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیجئے, دو حصوں میں تقسیم کیجئے اس واقعے کو. ایک ہے اس شخص کا مرنا, اس کو تو موت وہیں آنی تھی, لکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قتال کے لیے, جنگ کے لیے, کہ جو کہا کرتے تھے منافق کہ ہمارے بھائی اگر ہمارے پاس رہتے تو وہ وہاں نہ مرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر کہ تم اپنی موت کو ٹال کر دکھا دینا, اگر تم یہ سمجھتے ہو تو کہ تم موت پر اختیار رکھتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ جس کی موت جہاں لکھی تھی وہ خود چل کر وہاں پہنچتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ, بروج مشیدہ, تب بھی موت آ جائے گی. تو وہ تو جہاں موت لکھی ہے وہ تو وہاں آئے گی, اس شخص کو وہاں مرنا تھا. اس کو قبول کر لیا جائے. اب جہاں تک معاملہ ہے قاتل کا, قرآن کہتا ہے سزا دو اس کو, اس لیے کہ یہ عمل اس نے کمایا ہے اپنے لیے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, موت کا قبول کر لینا اپنی جگہ, نقصان کا قبول کر لینا, تقدیر کا فیصلہ قبول کر لینا اپنی جگہ, اور کسی انسان نے اگر اختیاری طور پہ کوئی غلطی کی ہے, جان بوجھ کے نقصان اس نے پہنچایا ہے, تو اس کی سزا تو وہ بھگتے گا, دنیا میں بھی سزا اس کو دی جائے گی اگر اس کا جرم قانون کی زد میں آ رہا ہے, اور آخرت میں اللہ کے ہاں سزا پائے گا اگر اس نے استغفار نہ کیا اور اس نے افسوس کا اظہار نہ کیا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, ہاں کوئی بچ جاتا ہے تو مان لیتے ہیں. جی ہاں, موت کے معاملے میں لوگ اس طرح یقین نہیں کرتے. یعنی تقدیر سے راضی تو ہم ہو جاتے ہیں, تقدیر سے راضی کس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ ایسا اچھا فیصلہ جو کہ ہمارے فیور میں گیا وہ تو ہم قبول کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے, یا ہم کہتے ہیں دیکھو زکات دی تھی نا تو ہمارا مال بچ گیا, اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, یعنی ہم خوش ہو جاتے ہیں اس سے, ہم اللہ تک اس کا کریڈٹ پہنچا دیتے ہیں. لیکن جب کوئی فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ہم یعنی اس کو بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول نہیں کرتے, پھر ہم اس پر بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. اللہ کا اختیار انسان سپریم مان لے, اللہ اکبر, اللہ کے فیصلے سب سے بڑے, یہ آپ ایک دفعہ قبول کر کے دیکھیں, آپ کو لگے گا کسی نے آپ کے کندھوں پر سے سارا بوجھ ہٹا دیا. تھوڑی دیر کا صدمہ ہوتا ہے لیکن وہ پیرالائزنگ جو ہے نا وہ غم نہیں ہوتا کہ انسان کو وہ فالج زدہ کر کے رکھ دے, ساری زندگی روتا دھوتا ڈپریشن کا شکار رہے, یہ نہیں ہوتا. فارورڈ لکنگ ہے مومن, آگے چلو. تو تقدیر پر ایمان لا کر ہم اپنا کتنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں, نتیجے کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے, تدبیر کی ذمہ داری ہم پر ہے. غفلت یقیناً نہیں کرنی چاہیے, پلاننگ ضروری ہے, لیکن جو نتیجہ نکلا اس کو قبول کر لینا چاہیے. نتیجہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا, تو غیر اختیاری چیزیں جو ہیں وہی تو تقدیر ہیں جس پر آپ کا اختیار نہ رہا. تو قبول آپ یہ کر لیں کہ یہ ہونا تو یہ ایسے ہی تھا, چاہے وہ بہترین تدبیر بھی کرتے. یہ یاد رکھیے کہ تدبیر تقدیر کو نہیں بدل سکتی, یہ یاد رکھیے. جو ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا, اور اس کے لیے بہترین مثال غزوہ احد ہے ہمارے سامنے, بہترین مثال. اس کا تبصرہ دوبارہ سے پڑھیے گا جا کر. ہاں, ویکنیسز پوائنٹ آؤٹ کر دیں, غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ تدبیر بہت اچھی تھی لیکن تدبیر پر پوری طرح عمل نہ ہوا. اب جو فیصلہ آ گیا, اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا, یہ تو ایسا ہونا ہی تھا. دعا تقدیر کو بدلتی ہے, دعا تو بدلتی ہے تقدیر کو. جی ہاں ظاہر ہے, دیٹ از بفور اٹ ہیپنز. یعنی جس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, لیکن دعا بھی کون سی, تقدیر کا فیصلہ بدلنے کی. تو دعا آپ جب فیصلہ سامنے آئے یا پھر تو نہیں دعا کر سکتے. جیسے ایک عورت تھی وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر تو 18 سال کا کر دے. تو کسی نے پوچھا کہ اب تمہاری کیا عمر ہے, اس نے کہا 20 سال. تو اس نے کہا کہ 20 میں اور 18 میں کون سا فرق ہے, اس نے کہا ایک شوہر اور دو بچوں کا فرق ہے. ہاں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوبارہ سے 18 سال کی ہو جائے, یہ نہیں ہوگا. دیکھیے جب بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کسی بھی واقعے کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا, جو میرے ساتھ ہوا وہ تو ہونا ہی تھا. ہاں اب اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا, فلاں کو بنایا. تو انسان پھر یہی تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صورت حال کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. آپ بہتری کی کوشش کریں, سبق سیکھیں اپنی غلطی سے, ابھی ہم نے بات کی ہے یہ, اور آئندہ کے لیے انسان بہتری سوچے. اب جو ہو گیا اس کو ڈسکس نہ کرے بار 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 بار, اسی کو دہرائے جانا اسی کو دہرائے جانا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. ہم نے دو تین صورتحال ڈسکس کی تھیں, چوتھی کو لگا لیں. ایک شخص ہے اس نے خود ہی خودکشی کی, خود ہی اپنے آپ کو مار لیا, اس کو مرنا تو اسی وقت تھا, یہ حقیقت ہے. لیکن جو اس کی تدبیر تھی وہ شریعت کے خلاف تھی. ہمارا تعلق, ہمارا اختیار کہاں تک ہے کہ تدبیر ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہتے رہتے کریں. تو وہ جو گناہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ گناہ کیا ہوا, جب وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا. تقدیر اپنی جگہ, وہ تو اس کو مرنا ہی تھا, چاہے قدرتی موت آتی یا کوئی اور اس کو مارتا یا وہ خود کو مار رہا تھا, مرنا تو اس کو تھا ہی. تو اعمال کا حساب کتاب کس پر ہوگا, اپنی تدبیر کے اوپر, کہ آپ نے تدبیر کیا کی. کوئی شخص قاتل ہے, اب وہ قتل کرنے کے نیت سے ارادے سے تو نکل آیا, اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص نہیں مرے گا وہ تو نہیں مرے گا، لیکن قاتل کو اپنی کوشش اپنی نیت کا گناہ تو ملے گا۔ جیسے ابو جہل تھا، اس نے تو تدبیر اپنی سی لڑا کر دیکھ لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکے۔ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اسلام کا تو سر بلند ہونا ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام روشن ہونا ہی ہے، آپ کسی کافر کے ہاتھوں نہیں مارے جائیں گے، تقدیر میں لکھ دیا تھا اللہ نے۔ لیکن ابو جہل کی کوششیں چونکہ شریعت کے دائرے سے باہر تھیں، گناہ پر مبنی تھیں، تو اپنی کوشش کا اپنی نیت کا انجام، اس کی سزا تو وہ بھگتے گا۔ اچھا، یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کچھ عرصہ پہلے ان کے بھائی کی دونوں ٹانگوں پر فالج گر گیا، پیرالائز ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے وزن بہت اٹھایا، اس وجہ سے یہ اس پر فالج گر گیا، یہ پیرالائز ہو گیا۔ ان کی والدہ کہتی ہیں تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا۔ اس واقعے کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیجئے، وزن کا اٹھانا اور ٹانگوں کا پیرالائز ہونا۔